بسم الله الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے رمضان المبارک میں ان سوالات کے جوابات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہو رہی ہے. خیال تو یہی تھا کہ سیدھے سادھے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور آخر پہ آپ کی توجہ اس طرف دلائی جائے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے سلسلے میں ایک رقم آپ سے مطلوب ہے، لیکن خالد صاحب وغیرہ کا خیال ہے کہ ہمیں پہلے وہ بات کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد شرعی مسائل پہ بات کرنی چاہیے. جو کچھ یہاں ہو رہا ہے اس کے لیے پچھلی مرتبہ جو ریکارڈنگ تھی 2-2.5 گھنٹے کی، اس کے آخر پہ عرض کر دیا تھا اور وہ کافی تھا. لیکن دوستوں کا خیال یہ ہے کہ لوگ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سنتے ہیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے کون اسے سنے اور پھر آخر پر اعلان بھی سنے، تو بہت سے دوستوں کی سماعت سے وہ رہ جاتا ہے. تو اس لیے اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے. یہاں جو بھی کام ہو رہا ہے تعمیرات کا اور ان چیزوں کا، ہمارے یہاں ایک کھاتا اور ایک چیز تو یہ ہے کہ لوگ بچوں کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، مدرسے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، اور ہم اس پیسے کو زکوٰۃ سے الگ کر کے بچوں پر اور ان کے اخراجات پہ استعمال کرتے ہیں، اور بچوں کے لیے دونوں طرح کا پیسہ استعمال کیا جا سکتا ہے اگر ہم انہیں زکوٰۃ کے پیسے سے سہولتیں فراہم کریں تو یہ بھی ہمارے لیے جائز ہے. اور اگر ہم انہیں زکوٰۃ کے علاوہ جو پاکیزہ مال ہے، وہ تو لوگ بھیجتے ہی اس مقصد کے لیے ہیں، تو وہ بھی جائز ہے. ہم دونوں کا حساب الگ رکھتے ہیں، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بہت زیادہ آ جاتی ہے تو ہم وہ پاکیزہ مال اس جگہ پہ صرف کر دیتے ہیں جہاں زکوٰۃ کے مال سے کام نہیں بنتا. مثلا مدرسے کی تعمیر ہے، اساتذہ کی تنخواہیں ہیں اور چیزیں، تو ہم ان کو زکوٰۃ کی مد سے تو دے نہیں سکتے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ وہاں پر وہ پاکیزہ مال خرچ کر دیتے ہیں اور زکوٰۃ بچوں کے کھاتے میں لے جاتے ہیں، پھر تملیغ کے ذریعے سے وہ پیسہ درست ہو جاتا ہے زکوٰۃ کی مد سے نکل کے کہ بچوں پہ خرچ کر دیں. تو زکوٰۃ تعمیرات اور ان چیزوں میں نہیں لگتی، اساتذہ کی تنخواہ میں نہیں لگتی. تو ہمیں پھر یہ کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس پاکیزہ مال کو ان کاموں کے لیے صرف کریں، ایک. یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مال ادھر کو منتقل کر کے تملیغ کے ذریعے اسے بچوں پر استعمال کرنا جائز ہے، تو پاکیزہ مال سے ہم تعمیرات کر لیتے ہیں اور اس مال کو بچوں پہ صرف کر دیتے ہیں جو زکوٰۃ صدقات واجبہ کی مد میں آیا ہوتا ہے. کرنا نفل صدقہ تو ہر ایک کے لیے جائز. تو جس طرح مدرسے کی اور اس کی تعمیر ہو رہی ہے، ہم نے دنیا بھر میں تمام دوستوں سے عرض کیا تھا کہ کوئی بھی فرد جو ندوہ کی فکر سے متفق ہو اور جو تعلیم کا نظام ہے اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہے، تو اب ہمیں اس رمضان میں تقریباً $500,000 کی ضرورت ہے، اور اگر یہ ہو جاتا ہے اور ہم اتنی رقم زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں وصول کر لیتے ہیں، پہنچ جاتی ہے، تو انشاءاللہ آئندہ سال رمضان میں آپ ایک پورا دارالقرآن ہم سے لے لیں، ناظرہ قرآن پڑھنے کا بندوبست، حفظ، لائبریری، اور یہاں آ کے کوئی بھی باصلاحیت فرد اللہ کی توفیق سے 10 سال رہے، 20 سال رہے اور قرآن کریم کی تفسیر لکھنا چاہے، تو جو دارالقرآن ہم بنا رہے ہیں یہ بالکل سیاسی اور عسکری چیزوں سے ہٹ کے خالصتاً علمی طور پہ امت میں کوئی بھی کام کرنا چاہے تو دارالقرآن میں استفادہ، قیام سب کر سکتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے لیے اتنی بڑی رقم کی پچھلی مرتبہ ضرورت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ ممتاز صاحب نے شکاگو سے $50,000 کا تقریباً اتنا ایک پلاٹ دے دیا، اور اس کو ہم نے پلاٹ کو بیچ کے آدھی رقم تقریباً وصول کر کے ابھی خرچ کی ہے۔ تو جو گراف 5 لاکھ کا تھا اب 4.5 لاکھ پہ آ گیا ہے۔ آپ اپنا اصل مال تجارت میں کسی بھی چیز کے وہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے، لیکن اس میں سے زکوٰۃ صدقات تو آپ نے دینے ہی ہیں، تو اگر آپ کو ہماری اس مہم سے اور تعلیمی نظام کو باقاعدہ جاری اور نافذ کرنے کے مشن سے اتفاق ہو تو آپ اس میں بھی شرکت کریں۔ ایک بات تو یہ تھی، دوسرے یہ عرض کرنا تھا کہ بارہا یہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ آپ زکوٰۃ کی رقم جو ہمیں بھجواتے ہیں بھیا، اس کے بھیجنے میں کوئی ترتیب رکھیں۔ اب آپ $10,000 زکوٰۃ کے بھجوا رہے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ 10,000 بھجوانے کی بجائے وہ زکوٰۃ کا پیسہ الگ رکھ لیں اور ہمیں ہر مہینے اس میں سے $800 بھجوا دیے، $900 بھجوا دیے، بس ہم نے یہ پیسہ اکٹھا کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسہ تھوڑا ہو اور نظم سے آتا رہے اس میں زیادہ کام ہو جاتا ہے۔ ہمیں پتا ہو کہ یہ دوست $1,000 ہر مہینے بھجوا دیتا ہے تو ہمیں یہ مینج کرنا آسان ہے کہ اس مہینے $1,000 فلاں جگہ سے آ جائیں گے، فلاں جگہ سے اتنے آ جائیں گے، چلیے یہ کام کر لیتے، اور پتہ ہی نہ ہو اور ایک دم سے $10,000 آ جائیں تو کیا کریں۔ ہماری اس درخواست پہ انیسہ فاروق صاحبہ ہیں دبئی میں، اللہ تعالی سلامت رکھے اور برکات سے نوازے، انہوں نے عمل کیا، وہ ہر مہینے ₹25,000 بھجوا دیتی ہیں، بس ان کی زکوٰۃ یا صدقات وہ لاکھوں میں ہیں۔ ہم نے درخواست کی تھی کہ جتنا آپ ہمیں بھیجتی ہیں اس کو ہر مہینے میں تقسیم کر کے بھیج دیں، اب ہمیں پتا ہے کہ ₹25,000 آ جائیں گے، ہم نے اس ₹25,000 میں آٹے کا ایک نظم کر دیا کہ مل والوں سے کہا کہ یہ آتے ہیں ہر مہینے، ₹25,000 آپ کو مل جائیں گے، وہ 2-4 دن آگے پیچھے بھی ہو جائے، ہفتہ 2 ہفتے، تو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، نہ مل والوں کو نہ ہمیں، کہ پیسے الحمدللہ آ ہی جانے ہیں، ان تک بھی پہنچ جانے ہیں، وہ بھی مسلمان ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ تو اس لیے بار بار ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ پیسے ہمیں نہ دیں، ہم نے کیا کرنا ہے اس کو رکھ کے، آپ تھوڑی رقم بھیجیں لیکن اسے ایک مینجمنٹ ہم نے کرنی ہے ایک نظم کے ساتھ بھیجے، میں پتا ہو کہ اس مہینے $5,000 آ جائیں گے، ہم اپنا پروگرام بناتے رہیں گے، اور اگر ضرورت پیش آئے گی زیادہ کی پھر آپ سے کہہ سن لیں گے. ہم دونوں ہی اللہ کے محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے کہ خدا کی بندگی اور اطاعت قائم رہے. آپ اس کے محتاج ہیں کہ آپ کا پیسہ کسی صحیح جگہ پر لگ جائے، آپ جگہ کے محتاج ہیں اور ہم اس پیسے کے محتاج ہیں. اس لیے جو شخص بھی زکوٰۃ اور صدقات میں اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ کسی پہ احسان کر رہا ہے تو سب سے پہلے اپنی سوچ کو درست کرنا چاہیے، احسان کی بجائے شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اپنی گلی میں، محلے میں، اعزہ میں، دینی مدارس میں کوئی بھی جگہ ایسی مل گئی جہاں اپنا من مطمئن ہے کہ انشاءاللہ اس پیسے پہ اللہ کے ہاں ثواب ملے گا. اس لیے آپ ہماری اس درخواست پہ بھی غور کریں کہ آپ نے جتنے پیسے بھجوانے ہیں ان کو 11 پہ تقسیم کر لیں، ہر مہینے آتا رہے، پتہ چلتا رہے کہ اتنا پیسہ آ رہا ہے اور ہم اپنا کام تھوڑے پیسے کو مینج کر لیں آرام سے. زیادہ پیسہ بھی مینج ہو سکتا ہے مگر ایک دم سے آئے گا نا تو پھر وہ پلاننگ میں بڑی مشکل پیش آتی. یہ تو تھی دوستوں کی بات کہ ہم شرعی مسائل سے پہلے یہ بات عرض کریں. ان شرعی مسائل میں جو بھی لوگوں نے پوچھے ہیں دنیا بھر سے، کچھ مسائل ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور خاص طور سے وہ مسائل جو کسی ملحد نے پوچھے ہیں. انہوں نے پورا گرامی نامہ تحریر فرمایا ہے اور ان کا سب سے بڑا مقصد حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے انکار ہے، اور انہوں نے پورا خط لکھا ہے اور آخر پر لکھا ہے کہ ایک ملحد احادیث کا مذاق اڑایا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے اس پہ کہ دنیا میں کوئی اس کا جواب نہیں دے پایا. اور اسی طرح ہندوستان سے جو مسائل لوگوں نے لکھے ہیں ان میں ایک اور مسئلہ ہے جو الہاد تو خیر بہت بڑی چیز ہے، دیوبندی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے. حیدرآباد سے شعیب صاحب ہیں، حافظ شعیب صاحب، انہوں نے مختصر سا ایک گرامی نامہ ارسال فرمایا ہے، اور دنیوی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اور قرآن پاک کو حفظ کیا ہے، اور انہیں بہت زیادہ فکر جو ستائی ہے وہ کہتے ہیں کہ امت میں اعتدال نہیں رہا. حیدرآباد انڈیا سے انہوں نے اس کا حل پوچھا ہے. شعیب صاحب، آپ سے ملاقات ہوتی اور کچھ گفتگو ہوتی تو زیادہ بہتر تھا، مگر اللہ ہی کے علم میں ہے کہ ایسا موقع آئے گا یا نہیں. آپ کو اتنی زیادہ امت کی جو فکر ستا رہی ہے اور آپ پریشان ہیں، آپ امت کو ایک طرف رکھ دیں اور سب سے پہلے اپنے حال پہ توجہ دیں، بس اپنی حالت درست کریں. قرآن کریم آپ کو یاد ہے، کیا رمضان میں آپ اس کی تلاوت کر رہے ہیں، کیا رمضان میں آپ سنا رہے ہیں. جو ذمہ داریاں براہ راست اللہ فرض پر ڈالتا ہے وہ پوری کر رہا ہو تو اس کے بعد آگے بڑھ کے کچھ سوچنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ امت کی سوچتے سوچتے اپنی لٹکیا بھی ڈبو بیٹھے. اس لیے اس کی فکر کیجئے کہ قرآن کریم محفوظ ہے، اس کی فکر کیجئے کہ سال میں 2 مرتبہ پورا قرآن پاک پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جس سال ہوئی ہے، جبریل امین نے پورا قرآن دو مرتبہ آپ کو سنایا اور آپ نے بھی دو مرتبہ جبریل امین کو سنایا. یہ سنت موقعہ ہے، اس کے ترک سے انسان گنہگار ہوتا ہے. آپ یہ کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس گناہ سے پاک کر رہے ہیں، بہت اچھا. اس کے بعد دیکھیں گے جو ہوتا ہے. جو فرد کے فرائض ہیں وہ پورے کرے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ ہر رائے دینے والا اپنی رائے پہ مر مٹتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، بس اپنی رائے کے متعلق اس کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں اس جیسا عقل مند ابھی تک ماں نے جنم ہی نہیں دیا. اور آپ نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ کبر عام ہے اور یہ علامتیں لوگوں میں ظاہر ہو جائیں، تو کھلے لفظوں میں فرمایا کہ فعلیک بنفسک، اپنا خیال کرنا سب سے زیادہ، دعی الناس اور لوگوں کو چھوڑ دینا. لوگ ڈوبتے ہیں، تیرتے ہیں، یہ بعد کی بات ہے نا، خود اپنا کیا ہے. آپ ایک ہاسپٹل میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، وہ پورے وارڈ کا دورہ کر رہا ہے، اور آپ کا کوئی عزیز داخل ہے اور سناٹا تاری ہے، تو اس غیر معمولی خاموشی کو دیکھ کے جو آپ کا عزیز کوئی داخل ہے، آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے، بول نہیں رہا، تو کہتا ہے سرجن آیا تھا اور سب کو ڈانٹ پڑی ہے، لوگ ٹھیک طرح نہیں کام کر رہے، دوا وقت پہ نہیں دے رہے، اور 10 مسائل ہیں. آپ کو بھی ڈانٹا؟ نہیں بھائی، مجھے نہیں ڈانٹا، میری تو ساری چیزیں پوری تھی. بس یہی بات ہے کہ امت میں جو فرد جو کچھ کر رہا ہے، ولیعوذ باللہ، خدا اپنی پناہ میں رکھے، اگر وہ اللہ کی گرفت میں آیا ہوا ہے تو وہ جانے اور اس کا کام جانے. آپ اپنے متعلق سوچیں، آپ خدا کی گرفت میں تو نہیں آئے ہوئے؟ اگر نہیں ہے، شکر ادا کیجئے. اور اس جائزے کے بعد سب سے پہلی چیز یہ دیکھیے کہ غصہ آپ کا کتنا ہے، قابو میں ہے یا نہیں. اب اپنی گلی میں، اپنے محلے میں، اس محلے میں آپ سے بڑھ کر کسی کے اخلاقیات ہیں؟ جب آپ اخلاقیات پہ آئیں گے اور اس کے بعد علم پہ آئیں گے، ان دونوں چیزوں کو ترتیب سے حاصل کریں گے، تو لوگ نور اور روشنی کے اس منار کو چلتا پھرتا دیکھ کے خود بخود متوجہ ہوں گے، غیر مسلم بھی اور مسلمان بھی، کہ یہ آدمی لینے دینے میں کھرا ہے، یہ آدمی گفتگو میں بہت اچھا ہے، یہ آدمی ہر ایک کے کام آتا ہے. مسلمان تو بس ایسے ہونے چاہیے. انڈیا میں کئی جگہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی توفیق سے ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ ہم ان کے ہاں ٹھہرے تو جو ہندو تھا ان کا پڑوسی، اس نے بھی ہماری دعوت کی، اور اسے کہا صاحب یہ ہمارے ہمسائے ہیں، اتنے اچھے ہیں، آپ پاکستان سے آئے ہیں، یہ ہمارے جو ہمسائے ہیں یہ صحیح معنی میں مسلمان ہیں، ان کا مہمان ہمارا مہمان ہے، کل آپ ایک وقت کا کھانا ہمارے ساتھ کھائیے. اس لیے کہ اس نے جو اپنی شخصیت اور کردار پیش کیا ہے نا، وہ متاثر کن ہے. اپنی فکر کرنی چاہیے کہ مجھ پہ اللہ نے جو ذمہ داریاں رکھی ہیں وہ کیا ہیں. بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا کہ کل کل یعمل ولا شاکل آتی، ان سے کہیے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا کام نبیڑے. ربکم عالم بمن ہوا اہدا سبیلا، اور تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ کون زیادہ ہدایت پر ہے. تو جب ماحول ایسا ہو جائے کہ کبر عام ہو جائے، جھوٹ اور ظلم عام ہو جائے، اور کوئی کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہو، تو تو اپنا اور اللہ کا معاملہ سب سے پہلے درست رکھنا چاہیے، پھر اللہ تعالی کا ذکر، اس کی یاد اس میں گم ہو جانا چاہیے۔ ان اخلاقیات، علم اور ذکر کے بعد ایک صورت یہ بنتی ہے کہ اللہ تعالی کوئی کام نہ لے اور بالکل گمنامی میں آپ خدا کو یاد کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچ جائے۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے یار، کہ اللہ نے آپ کو چن لیا کہ بس بھی تم میرا نام لیتے رہو اور کوئی کام تم سے نہیں کرانا، مجھے یاد کرتے رہو، بس چھٹی۔ کسی کو اپنی یاد کے لیے منتخب کر لیں، یہ تھوڑی بات۔ یہ نہ ہوا تو دوسری صورت پیش آ جاتی ہے جو حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو پیش آئی تھی، تو اب بھی ہوتی ہے، کہ اپنے شیخ کے ساتھ جا رہے تھے تو اچانک ان کے شیخ حضرت عثمان رحمت اللہ علیہ رکے صحرا میں اور اپنی اور ان کی چیزیں الگ الگ کرائیں۔ تو یہ خادم تھے، شیخ کی بڑی عمر ہو گئی تھی، تو سر سے اتروایا اور الگ الگ کر کے فرمایا یہ تمہارا سامان ہے، بے رہو ملک ہند بے گیر، جاؤ اور ہندوستان کو سنبھالو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اسی میں ہے کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر اللہ کے دین کی تبلیغ۔ خواجہ اجمیر تشریف لائے رحمہ اللہ، اور پھر جو کچھ بھی ہے آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی، انسان کے اپنے اندر سے دل سے آواز اٹھتی ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، اور اللہ اس کام کے راستے بھی کھول دیتا ہے اور اللہ تعالی سجھا دیتا ہے اس کام کو ایسے کرو، اس کام کو ایسے کرو۔ ان مواقع پہ اللہ کے ساتھ تعلق، استخارے کا قائم کرنے کی بڑی ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ بسا اوقات شیطان کو بھی دخل اندازی کا موقع ملتا ہے۔ کوئی بھی شخص معصوم تو ہے نہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو بہت سوچ سمجھ کے، سنبھل کے، دھیرے دھیرے اس راستے کو اپنا لینا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ صحیح عقیدہ، اخلاقیات، علم اور اس کے بعد طاقت کا استعمال، اس کے بعد اختیارات کا استعمال، اللہ کی یاد میں غرق کرے اپنے آپ کو، ڈبوئے رکھے، پھر جو بھی اللہ نے کام لینا ہے لے لے گا، وہ اپنے لیے رکھ لیں اور کسی کو پتا بھی نہ چلے کہ شعیب نام کا کوئی آدمی تھا بھی دنیا میں نہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہے کہ مالک جانتا ہے، کام لے لیں ان کی مرضی، کسی کے دل میں ڈال دیں کہ آپ سے وہ کام کرے، اللہ کی مرضی۔ تو یہ زندگی کا آسان طریقہ ہے، اور ہمارے مشائخ رحمہ اللہ یہ بتاتے تھے، جس پر کئی مرتبہ غور کرنے کے بعد سمجھ میں آیا، ہمارے مشائخ پہ یہ ایک الہامی چیز تھی، اللہ تعالی نے یہ سوچ اور فکر حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت فرمائی تھی اور انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچی۔ ایک سوال پوچھا ہے کہ کوئی شخص اس کی مونچھیں ہیں تو کہ یہ سنت کے خلاف ہے، ایسے نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خاص طور پہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، وہ کینچی سے مونچھوں کو اتنا کتر دیتے تھے کہ جیسے اس پہ کوئی بلیڈ پھر گیا۔ بلیڈ سے مونچھوں کو صاف کرنا یہ ہمارے حنفیہ کے نزدیک مکروہ ہے، وہ اس کی اجازت نہیں دیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ آیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی مونچھیں نہیں تھیں، تو وہ کسی بھی تیز دھار والی چیز کو استعمال کرنے کی بجائے وہ مونچھوں کو اتنا کتر دیتے تھے اتنا زیادہ کینچی سے کہ ایسے ہی لگتا تھا جیسے شیو ہوئی بھی ہے. اب یہ چیزیں بہت مشکل ہیں, وقت چاہیے اس کے لیے. اب مثلاً ہاتھ مونڈا, اس کے نیچے بال ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک موچنا لے کے ایک ایک بال کو اکھیڑتے تھے. اب یہ خاصا وقت طلب کام ہے. ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے جسم مبارک پہ ایک مرتبہ ایک دوا لگوائی اور سارے جسم کے بال صاف کرا لیے. تو ایک گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا حنفیہ جس کو ترجیح دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کینچی سے اتنا صاف کر دے کہ جیسے شیو ہوئی ہوئی ہے ایسے, مگر کسی تیز دھار کے ساتھ ہونٹوں کے اوپر سے بال اتارنا یہ مکروہ قرار دیتے ہیں. صحابہ یہ افضل ہے حنفیہ کے نزدیک. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے یہ گروہ تھا جو مونچھیں رکھتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی یہی حالت تھی. ان کے متعلق بعض لوگ کہتے ہیں, اس روایت پہ اگرچہ محدثین نے بحث بھی کی ہے, کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ جب کسی گہری فکر میں ہوتے تھے تو اپنی مونچھوں کو تاؤ بھی دیتے تھے. یعنی ایک چیز ہے جو ہر آدمی میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے, ترجیح حنفیہ اس کو دیتے ہیں اور اجازت اس کی بھی دیتے ہیں. اس لیے ہر آدمی جس معاشرے جس ماحول میں رہ رہا ہے جس چیز کو وہ ترجیح دینا چاہتا ہے اس کے دلائل وہ خود جانتا ہوگا. جب شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے یہ بھی اجازت دی ہے تو کسی کو کیوں پابند کریں, کسی کو کیوں کہیں کہ یہی کرو جو میں کر رہا ہوں. غلط بات. جن جن امور میں شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے اس آزادی کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے. اس آزادی کے سلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو وہ اس سے بڑھ کر دین کے خلاف ہو جائے, اپنی طبیعت پہ کنٹرول کرے گا نا, پھر وہ کہے گا کہ ہر بات میں یہ ہر بات میں یہ, اور اس کا فائدہ جا کر ہوگا ان کو جو ملحد ہیں وہ کہیں گے اور اس دین پہ عمل کرو. جن چیزوں میں شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے قطعاً اس آزادی کو سلب نہیں کرنا چاہیے. یہ اصول اور قاعدے کی بات. ایک مسئلہ بیان کیا تھا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے بھی پانی پیتے تھے بیٹھ کے بھی پیتے تھے. اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے معانی الآثار میں پوری مستقل بحث کی ہے اس پہ. اب یہ بیان ہوا کہ اوفو آفت ہو گئی پوری دنیا سے کہ کھڑے ہو کے پانی پینا ایسا ہے ویسا ہے, یہ کیا. اے حضرت, ہم آپ کو کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں, پیش کر رہے ہیں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں کا ستون, اتنا بڑا آدمی, وہ ساری احادیث لا رہا ہے. حضرت سعد ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں, وہ کہتے ہیں ہم چلتے پھرتے کھا لیتے تھے, چلتے پھرتے پانی پی لیتے تھے. یہ ساری روایات موجود ہیں. آخر آپ کیوں لوگوں کے لیے چاہتے ہیں کہ انہیں تنگ کریں اور ایک ہی چیز پہ پابندی کرائیں؟ اور غلط فتویٰ دیں, جہنم کا ایندھن بنے, وہ کیوں بھائی؟ اب طحاوی کی, امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصریحات بھی پیش کرو. آپ زحمت کریں نا, کتاب کا حوالہ دے دیا, اس میں پانی پینے کا کھانے کا باب نکالیں, آپ خود پڑھیں, خود بھی تو کچھ کام کریں نا. اس سختی کا فائدہ لادینیت کو ہوتا ہے. جہاں جہاں شریعت نے لوگوں کو آزادی دی ہے وہاں آزادی ہے, جہاں پابند کیا ہے وہاں پابند کیا. اللہ تعالیٰ نے خاتون کو اجازت دی ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، ماں کو اجازت ہے کہ وہ روزے پھر رکھ لے اور فی الحال بچے کا خیال کرے، وہ کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے، روزے کی وجہ سے میرے بچہ صحیح طرح اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسے ہی بچے کی ولادت کا معاملہ ہے، شریعت نے اس عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ روزے اب کے چھوڑ کے بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اب کون کہہ سکتا ہے کہ نہیں نہیں تم روزہ ضروری رکھو، کیوں ضروری رکھو بھائی؟ یہ اللہ کے دین میں مداخلت ہے، اور خود قاضی اور مفتی بننا ہے، اور مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اجازت دی ہے۔ آدمی سوچے وہ کتنے بڑے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے لوگوں پہ جبر کر کے، اور جہاں شریعت نے آزادی دی تھی اس آزادی کو سلب کر کے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ماں کے پاس آئے تھے عراق والے کوئی مسئلہ پوچھنے، حج کا موسم تھا، احرام باندھے ہوئے تھے، اور انہوں نے مسئلہ یہ پوچھا کہ حضرت اگر حالت احرام میں مکھی کو مار دیا جائے اور خون احرام پہ لگ جائے تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو سمجھ گئے کہ جو ان کی طبیعتوں میں سختی ہے نا اور غصہ ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، اب اس کے نفاذ کا طریقہ شریعت رہ گئی ہے۔ بہت سے لوگ، اصل میں کچھ نہیں ہوتا، اپنا تحکم، اپنی مرضی، میں، اس میں کو کون پوچھتا ہے؟ اب شریعت لے آؤ بیچ میں تاکہ انکار کرے تو کہہ سکوں کہ تم تو جہنمی ہو۔ اے میاں، یہ بات نہیں ہے۔ وہ اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے۔ تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ان کا عراق سے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کیا خوبصورت بات کی۔ انہوں نے کہا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کا خون کربلا میں کرنے سے پہلے مسئلہ پوچھنا یاد نہیں آیا، اور مکھی اور مچھر کا مسئلہ پوچھتے ہو، اٹھو یہاں سے۔ تو اس لیے ہر آدمی کو شریعت نے اس بارے میں اجازت دی ہے کہ وہ جس بھی پہلو کو اختیار کرے گا وہ ٹھیک ہے۔ یہ وہ چیز ہے، اس پہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے بیت المقدس، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خشک روٹی کھانے والے، زمین پہ سونے والے، اور نہایت حد درجہ زہد اور تقوی اور مجاہدہ، جب وہاں گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دکھایا، وہاں تو جناب پردے لٹک رہے تھے، تکیے لگے ہوئے تھے، بہترین کپڑا استعمال ہوا تھا، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے برا منایا اور فرمایا یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہم سرحد پہ بیٹھے ہیں اور عیسائی لوگ یہاں آتے ہیں، کیا کریں، وہ انہی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں، کپڑے سے، فرش سے، جو چیزیں تھیں ان سے متاثر ہوتے ہیں، کیا کریں، یہ ان کے لیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی جواب نہیں دے پائے، فرمایا اچھا تم جانو تمہارے کام جانے، نیت پہ بات چلی گئی نا۔ تو اس لیے انسان جن حالات میں رہتا ہے وہ خود وہاں کے مطابق فیصلہ کرنے کا مجاز ہے، وہ کوئی بھی فیصلہ کرے، وہ دونوں چیزیں حدیث میں آئیں۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم رمضان میں دینی تھی، کب تک دی جا سکتی ہے؟ ایک پہلو تو اس مسئلے کا یہ ہے کہ ہمیشہ تاریخ مقرر کرنی چاہیے، اور وہ بھی چاند کی۔ مثلا میں ہمیشہ 5 رجب کو زکوٰۃ دوں گا، ہمیشہ 1 رمضان کو زکوٰۃ دینی ہے، ہمیشہ 12 ربیع الاول کو زکوٰۃ دوں گا، چاند کی تاریخ مقرر کرنی چاہیے، جنوری فروری مارچ کا اعتبار نہیں، کہ 36 سال میں ہر سال 10 دن کے جب فرق پڑتا ہے تو 360 دن بن جاتے ہیں، ایک سال کی زکات رہ جاتی ہے، غریبوں کا حق مارا جاتا ہے۔ تو زکات کے لیے ہمیشہ چاند کی تاریخ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تاریخ کو جتنا بھی پیسہ آیا ہے اس سارے پیسے کو الگ کرنا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ کوئی 10 رمضان کو زکات دیتا ہے اور 9 کو اس کے پاس 10 لاکھ روپے آ گئے، اس 10 لاکھ پہ زکات فی الحال تو نہیں ہے، 10 رمضان جوں ہی شروع ہوا اس 10 لاکھ پہ زکات آ گئی، ایک دن حالانکہ پہلے آئی ہے۔ وہ جو حولان حول کی بحث فقہا نے لکھی ہے نا کہ ایک سال گزرنا چاہیے، وہ تھی کسی زمانے میں، اب بھی ہے، عورتوں کا زیور ہے 10-10 سال پرانا ہو جاتا ہے، اس پہ یہ اب بھی کلیہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب کیش کون رکھتا ہے؟ پیسے آئے انویسٹ ہو گئے، پھر آئے پھر انویسٹ ہو گئے، دنیا بھر میں انویسٹمنٹس چلتی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو پیسے کو ایسے رکھتے ہیں کسی خاص مقصد کے تحت۔ تو اس لیے جس تاریخ کو وہ پیسہ، جس تاریخ کو آپ نے متعین کیا نا چاند کی، بس اس تاریخ کو دیکھ لیجئے کتنا پیسہ، چاہے وہ ایک دن پہلے آیا ہے اور چاہے وہ سال پہلے آیا ہے، آپ کے پاس اس دن جتنا پیسہ ہے سب پہ 2.5% آ جائے گی، مال پہ، کیش پہ۔ اب تیسرا پہلو آیا کہ آپ اسے کب خرچ کریں، فوری طور پہ خرچ کر دینا چاہیے، اصول تو یہ ہے زکات میں، اصول یہ ہے کہ جس سے فائدہ پہنچے فوری طور پہ، زکات کے سب سے پہلے مستحق اور ڈیزرونگ کیس بہن بھائی ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کے بعد ان کی اولادیں ہوتی ہیں۔ اب مثلا 5 بھائی ہیں، 2 بہنیں ہیں، 7 ہو گئے، ہر ایک کی اولاد ہے، یہ 28-30 بچے ہو گئے، بھانجے بھتیجے ہو گئے، ان 28-30 میں کون سا بچہ ایسا ہے، کون سی بیٹی ایسی ہے جو ضروریات زندگی سے تنگ آئی ہوئی ہے؟ سب سے پہلے زکات وہاں جانی چاہیے، یہ قاعدہ اور طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر چچا کا نمبر آ جاتا ہے، اوہو یہ تو آج جمعے کے بیان میں، جمعے کے بعد جو سوال جواب تھے اس میں ہو گئے، وہ سن لیجئے گا۔ تو پیسہ اس سے اعتبار سے تقسیم ہوتا ہے۔ اب مشکل یہ پڑ گئی ہے، مصیبت یہ پڑ گئی ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے، ہوتے ہوتے وہ یہاں تک کہتی ہے کہ دیکھو اپنے اہل پیشہ میں زکات کو دیکھو، محلے میں دیکھو، محلے میں کوئی نہیں رہا، وہ کہتے ہیں اہل پیشہ کو دیکھو۔ مثلا ایک آدمی نائیوں کا کام کرتا ہے، اسے پتا ہوگا نا کہ شہر میں فلاں فلاں جگہ دکان ہے، یہ نائی ہیں۔ ایک آدمی مثلا مٹھائی بنانے کا کام کرتا ہے، تو اسے پتا ہوگا نا مٹھائی کہاں کہاں بنتی ہے، کون کون کاریگر کہاں کام کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہیں نا۔ ان میں وہ کہتے ہیں جو بھی ڈیزرو کرتا ہے زکات کو، اس کو پیسے دیے جائیں۔ مشکل یہ پیش آ گئی ہے کہ وہ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اپنے شہر پھر جا کر عمومی اجازت دیتے ہیں، لیکن اگر اس ترتیب پہ جائیں، یہ فتاوی عالمگیری میں جو لکھی ہے، تو دینی مدارس تو گئے، دینی ادارے چلے گئے، وہ کیسے چلے گا کام، کیا کریں، کس چیز پہ فتویٰ دیں؟ بس اللہ ہی مالک ہے، جس کا جس پہ شرع صدر ہو جائے۔ یہ ترتیب قائم رکھنا بھی کوئی فرض واجب کے درجے میں نہیں ہے، مگر بہت خیال کرنا چاہیے۔ فوری طور پہ الگ کر دی، دے دی قصہ پاک۔ چوتھی صورت اس زکات کی یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ 1 لاکھ روپیہ یہ زکات کا پیسہ میرے پاس ہے، میں نے اگر بہن کو بھائی کو دے دیا تو تلی پہ آیا گلی میں لگایا، یہ تو پیسہ رکے گا نہیں۔ وہ بغیر اطلاع دیے اپنے بہن، اپنی بہن کو، بھائی کو، بھتیجے کو، بھانجے کو کہتا ہے یار ہر مہینے 10,000 لے لیا کرو مجھ سے، بس اپنا کام چلا۔ 10,000 ہر مہینے دیتا رہے، تاکہ اس پیسے سے مینج ہو جائے، ہمشیر کو پتا ہو کہ 10,000 بھائی دے دیں گے۔ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے اسے خیال بھی آئے کہ یہ زکات۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ زکات ادا کر کے دوسروں کی مدد کر رہا ہے، تو زکات سے پہلے، مال کی صفائی سے پہلے، اس کے دماغ کی صفائی ضروری ہے کہ اللہ ہی مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، اللہ ہی انہیں رزق دیتا ہے، ہم اور آپ سب واسطے اور وسیلے ہیں، بادشاہ نے لگا رکھا ہے کہ میں پیسہ تمہیں دے رہا ہوں، اس سال میں نے تمہیں 10,00,000 دیا ہے، یہ تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے، یہ فلاں فلاں کو تقسیم کراؤ۔ اب وہ نوکر کہتا ہے کہ میرا پیسہ ہے، بادشاہ چاہے تو ہٹا دے اور کہے چلو تم اپنے گھر بیٹھو، ہم کسی اور کو لگا لیتے۔ تو محرومی اللہ کی تو نہیں ہوئی، محرومی اس کی ہوئی۔ اللہ کی کیا محرومی؟ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کمال کی بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں میں بغداد گیا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی خانقاہ میں، اور کسی کو خانقاہ سے نکال دیا گیا تھا، وہ بیٹھا رو رہا تھا خانقاہ کے دروازے پہ۔ تو میں جب قریب ہوا تو وہ شعر پڑھ رہا تھا فارسی کا، اسے کہا شیخ مجھ جیسے ہزاروں آپ کے خادم، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن پوری دنیا میں آپ جیسا میرے لیے کوئی نہیں، میں اگر چلا جاؤں گا تو آپ جیسے تو ہے ہی کوئی نہیں، پھر میں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے کروڑوں خادم، جیسے چاہے کام لے لے، جس کے ذریعے چاہے رزق دے دے، اور اگر اللہ اپنے بندے کو چھوڑ دے تو اس کے لیے خدا دوسرا کون سا آئے گا۔ تو اس لیے زکات کو اس نے مینج کر لیا، فوری طور پہ ادا نہیں کی، دینی تو چاہیے تھی، لیکن اسے پتا ہے 1,00,000 روپیہ دیا تو ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے بھئی 11 مہینے میں اپنے پاس پیسے رکھ لیتا ہوں، لیکن اس پیسے کو وہ انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا۔ 1,00,000 الگ رکھ لیا نا، 5,00,000 10,00,000 یہ سارا زکات ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ 10,00,000 کو اٹھا کر پھر وہ اپنے بزنس میں لگا دے اور اس پہ پھر اور نفع کماتا رہے، ایسے نہیں۔ تو پیسہ الگ اکاؤنٹ میں چلا گیا اور وہ کسی کو بھی ہر مہینے دے رہا ہے، 11 مہینے تک دیتے رہے، 1,10,000 ہو گیا، پھر رمضان یا کوئی بھی مہینہ اس کا واپس آ گیا۔ یہ بھی طریقہ جائز ہے اور درست ہے، لیکن یہ بات تعلق رکھتی ہے انتظامات سے، کوئی کرے تو بہت اچھا ہے، نہ کرے تو بھی کوئی ایسی بات نہیں۔ یہ دریافت فرمایا ہے کہ روزوں کے بغیر تراویح پڑھ سکتا ہے؟ بالکل پڑھی جا سکتی۔ تراویح اور روزے یہ آپس میں دونوں ایسے منسلک نہیں ہیں کہ ایک کا وجود نہ ہو تو دوسرے کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بہت سے لوگ ہیں جو شرعی عذر کی وجہ سے نہیں روزہ رکھ سکتے، خواتین ہیں، وہی دو مثالیں، بچے کو دودھ پلانے کی اور ولادت کی، یہ تراویح پڑھیں گی اپنے مقام پہ، عشاء کی نماز میں پڑھیں گی، روزہ نہیں رکھ رہی تو اللہ نے انہیں اجازت دی ہے۔ کون ہوتا ہے جو خدا کی اجازت کو منسوخ مانے یا خدا کی اجازت پر اعتراض کرے؟ والے یعوذ باللہ، ایمان گنوانا ہے، بوڑھے آدمی ہیں، کسی آدمی کو گردے کی تکلیف ہے پانی کے نہ پینے کی وجہ سے، شوگر ہے، ان ساری چیزوں میں اگر کوئی دیندار ڈاکٹر، خدا کا خوف ہو اس میں، اور وہ کہے ایسے مینج کر کے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، پھر تو چھوڑنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ کہتا ہے اتنی آپ ڈوز صبح لے لیجئے، اتنی شام کو لے لیجئے، یہ کر لیجئے، آپ کی ساری بیماری مینج ہو جائے گی، پھر روزہ چھوڑے گا تو گناہ ہوگا۔ اور فرض کیجئے کہ مینج نہیں ہو سکتی، تو اس کو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن یہ تھوڑی کہ وہ تراویح بھی نہ پڑھے۔ اسی طرح تراویح کسی عذر سے نہیں پڑھ سکتا تو روزہ تو نہیں چھوڑ سکتا نا، روزہ تو رکھنا ہے۔ مثلا شرن اسے عذر پیش آ گیا، وضو کا، طہارت کا، کوئی بھی، تراویح نہیں پڑھ سکتا تو روزے کی رخصت نہیں ہے، روزہ اس پہ فرض ہے۔ تو اس لیے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں اور دونوں کا قیام ان کی اپنی وجود ان کے ساتھ ہے، اٹ سیلف وہ ایک چیز ہے جسے کوئی بھی آدمی دوسرے کے ساتھ منسلک نہیں کر سکتا۔ ایک سوال آپ نے یہ دریافت فرمایا ہے کہ تراویح کے بعد اور وتر سے پہلے تہجد اور شکر کے نوافل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، کیوں بھی اس میں کیا ہے؟ تراویح کے بعد تہجد ہے، شکر کے نوافل ہیں، قیام اللیل ہے، سب پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ تہجد اور قیام اللیل میں فرق ہے، ہے تقریباً ایک ہی چیز۔ تہجد عربی زبان میں لغت کے اعتبار سے کہتے ہیں کوئی آدمی سو جائے اور نیند کو چھوڑ کے پھر اٹھ کے نوافل پڑھے تو یہ ہے تہجد، اور قیام اللیل کا مطلب یہ ہے کہ وہ سویا نہیں، رات بھر کام جو کرتا رہا اور پھر اس سے کہا کہ اب روزہ رکھنا ہے، میں 10-12 رکعتیں پڑھ لوں گی، اس کی قیام اللیل ہو گیا۔ فرق صرف سونے اور نہ سونے کا، دونوں چیزیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قیام اللیل کرتے تھے، رات کو تہجد کے چھوڑ دینے کا تو کوئی تصور نہیں تھا نا، وہ لوگ قیام اللیل میں لگے رہتے تھے، رات رات بھر اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کوئی بچہ ہے، بچی ہے، صالح ہے، نیک ہے، 4-5 گھنٹے سے پڑھ لیا یا پڑھ رہا ہے، پھر وہ کہتا ہے اب روزے کا وقت ہو گیا، چلو اللہ سے تعلق بھی ضروری ہے، اٹھتا ہے 2-4 نفل پڑھ کے اور پھر وہ سحری کرتا ہے، تو یہ اس کا قیام اللیل ہو گیا۔ تو آپ نے جو دریافت فرمایا کراچی سے کہ تراویح کے بعد اور وتر سے پہلے تہجد اور شکر کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھنے چاہیے۔ اس صورت میں اب یہ ہو جائے گا کہ آپ وتر آخر پر لے جائیں گی، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہمارے حنفی فقہا کے نزدیک تراویح کے بعد وتر اپنے گھر میں پڑھنا افضل ہے، یہی کرتے تھے، لیکن وقت کے اعتبار سے معاشرے نے جو تغیرات پیدا کیے یا آ گئے، اس میں یہ ہوا کہ گھر جاتے ہیں تو پھر بچے ہیں، اہلیاں ہیں، گھر والوں نے کچھ کھانا پکا رکھا ہے، کچھ تفریح ہے، یہ ہے وہ ہے، تو نماز رہ جاتی تھی، انہوں نے کہا مسجد میں ہی پڑھ کے آیا کرو، تو پھر وہ مسجد میں وتر جماعت سے پڑھنے لگے، اور عمومی طور پہ سب نے اس کو قبول کر لیا۔ حنفیہ نے کہا نماز ختم ضائع کرنے سے تو بہتر ہے کہ پڑھ کے جاؤ، تو مسجد میں اب وتر پڑھتے ہیں، کوئی حرج نہیں الحمدللہ، اور کوئی کسی وجہ سے مثلا اسے وضو کرنا ہے، تراویح ختم ہوئی، گھر چلا گیا، جماعت رہ گئی، اور اب وہ گھر جا کے وضو کر کے پھر نماز پڑھتا ہے، بہت اچھا ہے، کوئی منع نہیں کرتا اس سے۔ اب وتر کے بعد وہ خاتون ہے جنہوں نے پوچھا، آپ وتر پڑھ لیتی ہیں، اس کے بعد صبح تک جتنے مرضی آپ نفل پڑھیے، کوئی روکنے والے نہیں، کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں، تہجد پڑھیے۔ حنفیہ کے نزدیک وتر کی نماز اور تراویح ایک الگ چیز ہے اور تہجد الگ چیز ہے، دونوں ایک نہیں ہے، اس کی تہجد پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ایک بات ہے تو بہت مشکل، بس مختصر ہی بات کی جا سکتی ہے، کہ انٹرنیٹ پہ آپ نے سوال تحریر فرمایا ہے، بھیجا ہے، کہ جو کبھی کبھی فوحش تصاویر آ جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہونا ہے بھائی؟ وہ بھی حرام ہے، وہ جائز نہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ دل پہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان سے پوچھیں نا جو اس کام میں لگے رہتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ان کی زندگی سے نماز نکلتی ہے، یا یہ رہتی ہے یا وہ رہتی ہے، ایک چیز رہے گی، یا یہ یا وہ، تو سودا ہے، کر لے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور نماز تمہیں روک دیتی ہے، نماز کی پابندی فحاشی سے اور بے حیائی کے کاموں سے، تو یہ بے حیائی کا کام کر لے، پھر نماز نہ پڑھے گا، رخصت ہو جائے گی۔
جماعت چھٹ جائے گی وغیرہ وغیرہ. اور اگر وہ رکھنا چاہے جماعت اور نماز اور سب چیزیں, پھر یہ چھوڑنا پڑے گا. دونوں میں سے ایک ہی چیز غالب رہتی ہے. ہوتا یہ ہے کہ لذت اللہ کے اور بندے کے درمیان حجاب بن جاتی ہے. پہلے تاری ہوتی ہے غفلت, کہ کیا ہے, ایک تصویر ہی تو ہے, کیا ہے, ایک منٹ کی یہ مووی تو ہے. اس غفلت میں وہ اپنا ایمان اور اپنا تقوی شیطان کے حوالے کرتا چلا جاتا ہے. اس غفلت کی وجہ سے پھر لذت پیدا ہونی شروع ہوتی ہے, پھر مزے میں پڑ جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے خاص طور پر کہا کہ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَات, اور وہ پھر مزے کی پیروی کرتے ہیں. جس چیز میں مزہ ہے بس وہ کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مکھن اور دودھ جو اس کے جسم میں مزوں کو پیدا کرتا ہے, تو غفلت سے لذت پہ آتا ہے, پھر ہوتے 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 یہ لذت عادت بن جاتی ہے. پھر جان چھڑاتا ہے, وہ چھٹتی نہیں, اور پھر اس طرح معصیت ہوتی ہے. یہ تیسرا درجہ ہے, غفلت ہوتی ہے, پھر لذت اور مزے, اور پھر معصیت اس گناہ میں پڑا, حتیٰ کہ وہ گناہ جو صحیح معنی میں مشائخ ہوتے ہیں. آپ اس بات کو آگے نہ, بلکہ نہ بھی مانیں تو کیا حرج ہے. یہ تجزیہ ہے, آپ نے چونکہ پوچھا اس لیے عرض کرتے ہیں کہ حتیٰ کہ جو مشائخ واقعی اللہ کے قریب اور اللہ کے قرب میں زندگی بسر کرتے ہیں, ان کی بیعت کے بعد یہ لذت ختم ہو جاتی. پھر کوئی ایسا ویسا کام ہے تو وہ عادت میں ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ جب لذت ختم ہو جاتی ہے تو مرید اور سالک وہ کہتا ہے جس گناہ میں مزہ نہیں, اب اسے ضرور کرنا ہے, دفع کرو, پھر جان چھڑاتا. تو یہ چیزیں اس ترتیب سے چلتی ہیں اور شخصیت بھسم ہو جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے اس کو پہلے ہی دن.